سینیٹر 21 اپریل کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. شمالی کوریا کا امریکہ سے مذاکرات سے پہلے اپنے جوہری اور میزائل تجربات بند کرنے کا اعلان. کیا چین نے شمالی کوریا کو اس پر راضی کیا؟
چین کا تو واقعی جو ہے اثر رسوخ ہے, وہ تو مطلب خود صدر ٹرمپ جو ہیں کہتے رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جو ان ایکنالجڈ رول ہے وہ جنوبی کوریا کا ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اعلان کیا ہے کہ وہ میزائل تجربات کو ملتوی کر رہے ہیں اور جوہری تجربات کے ایک مقام کو فوری طور پر بند کر دیا جائے گا. عالمی سطح پر شمالی کوریا کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. خبر کی تفصیلات تہمینہ قریشی سے.
شمالی کوریا کے سینٹرل نیوز ایجنسی کے مطابق 21 اپریل سے شمالی کوریا جوہری تجربات اور بین البراعظمی میزائلوں کے تجربات روک رہا ہے. شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق اس فیصلے کا مقصد معاشی ترقی کا حصول اور جزیرہ نما کوریا میں امن لانا ہے. جنوبی کوریا, چین اور امریکہ نے شمالی کوریا کے رہنما کم جون اونگ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. اس سے پہلے جمعرات کو جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے کہا تھا کہ شمالی کوریا مکمل جوہری تخفیف کے لیے تیار ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شمالی کوریا اور دنیا کے لیے ایک بہت اچھی خبر اور بڑی پیش رفت ہے.
جہاں کئی ممالک نے شمالی کوریا کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا ہے, وہیں جاپان نے محتاط رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری اس وقت تک شمالی کوریا پر دباؤ برقرار رکھے جب تک وہ عملی طور پر ناقابل واپسی اور تصدیق شدہ انداز میں جوہری تخفیف نہیں کرتا. پاکستان میں پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ لاہور انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے باوجود وہ 22 اپریل کو لاہور کے موچی گیٹ پر جلسہ کریں گے. پی ٹی ایم کے رہنما محسن داور نے اپنی ٹویٹ میں لاہور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ملنے والے نوٹس کی تصویر پوسٹ کی, جس میں پی ٹی ایم کی جانب سے جلسے کے انعقاد کے لیے اجازت مانگی گئی تھی لیکن انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر اجازت نہیں دی. محسن داور نے بی بی سی کو بتایا کہ ریلی طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوگی اور اسی مقام پر ہوگی جہاں کا اعلان کیا گیا تھا. انڈیا کی حکومت نے بچوں کے ساتھ زیادتی کے مجرموں کو سزائے موت دینے کا قانون متعارف کروانے کی منظوری دے دی ہے. احوال بتا رہی ہیں نازیہ گلزار.
وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں ایگزیکٹو آرڈر منظور کیا گیا. یہ فیصلہ حال ہی میں سامنے آنے والے کئی ہائی پروفائل کیسز کے بعد کیا گیا ہے. حالیہ دنوں میں چند کیسز ایسے بھی سامنے آئے ہیں جن میں حکومتی جماعت بی جے پی کے رکن بھی ملوث پائے گئے ہیں. پینل کوڈ میں حالیہ ترمیم کا اطلاق 12 سال سے کم عمر بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے والوں کے خلاف ہوگا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2016 میں انڈیا میں تقریباً 19,000 واقعات رجسٹر ہوئے تھے.
ادھر انڈیا کی ریاست مہاراشٹر میں ایک اور نیا کیس سامنے آیا ہے جس میں 6 سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کر دیا گیا ہے. بچی کی لاش اندور شہر میں ایک دکان کے تہخانے سے ملی ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ غیر ملک دشمنوں پر نظر رکھنا چاہیے, تاہم حکومت کی بنیادی ذمہ داری اصلاحات کا نفاذ ہونا چاہیے. ایران کے صدر نے ملک کے عوام, خاص طور پر خواتین کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے رویے پر بھی تنقید کی. ان کا مزید کیا کہنا تھا سنیے ذیشان علی سے.
ایران کے صدر نے کہا کہ خطے میں اور دنیا میں مخالفین ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. عالمی طاقتیں ہیں جو طاقت کا غلط استعمال کرتی ہیں, لیکن ہماری ساری توجہ صرف ان پر مرکوز نہیں ہونی چاہیے. حکومتی اہلکاروں کے ساتھ ایک اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ اہم عہدوں پر لوگوں کا انتخاب نظریات کی بنیاد پر کرنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر انقلاب کے 40 سال بعد حکومت کا رویہ عوام کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب ہے یہ سچا انقلاب نہیں ہے.
روس کا کہنا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کے بین الاقوامی انسپیکٹرز شام کے شہر دوما پہنچنے والے ہیں, جہاں وہ 2 ہفتے قبل ہونے والے مبینہ کیمیائی حملے کی تحقیقات کریں گے. اس سے قبل تحقیقاتی ٹیم کا دورہ ان کی سیکیورٹی ٹیم پر ہونے والی فائرنگ کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا. شام کی حکومت کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت باغی جنگجوؤں نے دارالحکومت دمشق کے نزدیکی علاقے جبل القلمون سے انخلا شروع کر دیا ہے. دمشق کے جنوب میں یارموک فلسطینی پناہ گزین کیمپ کے نزدیک حکومت کی حمایتی فورسز کی جانب سے بمباری اب بھی جاری ہے. یہ علاقہ اب بھی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر معمولی اجلاس نیو یارک سے دور سویڈن میں ایک فارم ہاؤس میں منعقد ہو رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے اس غیر رسمی اجلاس میں شام میں جاری تنازع پر بات چیت کی جائے گی۔ خاص طور پر سلامتی کونسل کے رکن ممالک کے درمیان اس مسئلے پر جاری کشیدگی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یمن میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ریڈ کراس کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ریڈ کراس کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ شمالی کوریا نے آج اپنے جوہری اور میزائل تجربات روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی جانب سے میزائل تجربات کو ملتوی اور جوہری تجربات کے ایک مقام کو فوری طور پر بند کرنے کے اس اعلان کا عالمی سطح پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ تاہم جاپان نے محتاط انداز میں مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری اس وقت تک شمالی کوریا پر دباؤ برقرار رکھے جب تک وہ عالمی طور پر ناقابل واپسی اور تصدیق شدہ انداز میں تخفیف نہیں کر دیتا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنتے ہیں نازیہ گلزار سے۔
شمالی کوریا کی جانب سے یہ پیش رفت ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب آئندہ ہفتے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکہ اور شمالی کوریا بھی مذاکرات کی تیاری کر رہے ہیں، گوکہ اس بارے میں کسی حتمی تاریخ کا اعلان سامنے نہیں آیا۔ جوہری اور بین البراعظمی تجربات روکنے کے حوالے سے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے فیصلے کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شمالی کوریا اور دنیا کے لیے ایک بہت اچھی اور بڑی پیش رفت ہے۔ بیجنگ حکومت نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک بنانے کے راستے میں اس نئی پیش رفت کو اہم قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ چین کے سرکاری ٹیلی ویژن پر اس خبر کو کچھ اس طرح سے نشر کیا گیا۔
پیونگ یانگ حکومت کی جانب سے جوہری تجربات کو روکنے اور ملکی اقتصادیات کو بہتر بنانے کی کوششوں پر توجہ مرکوز کرنے سے جزیرہ نما کوریا کے باسیوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ چین اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔
جاپان نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کیا کہ عالمی سطح پر شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کی نگرانی میں اس وقت تک نرمی نہیں کی جانی چاہیے جب تک شمالی کوریا اپنے اعلان کو عملی جامہ نہ پہنا دے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے شمالی کوریا کے اس اعلان کو مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا،
جب سیکیورٹی کونسل کے اراکین متحد ہوں اور ہم اقدامات مل کر کریں تو ان کا اثر اچھا پڑتا ہے، جو حالات کو تبدیل کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور آج مجھے یقین ہے کہ شمالی کوریا میں جوہری ہتھیاروں کی پرامن انداز میں تخفیف کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔
جنوبی کوریا نے بھی کم جونگ ان کے اس اعلان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک معنی خیز قدم قرار دیا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ان کے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے طے شدہ مذاکرات فائدہ مند ثابت نہ ہوئے تو وہ بات چیت کے دوران ہی اٹھ کر چلے جائیں گے۔ اسے پہلے سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے شمالی کوریا کا خفیہ دورہ کیا اور کم جونگ ان سے ملاقات کی، جس کا مقصد حکام کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ملاقات کی تفصیلات طے کرنا تھا۔ اس موقع پر کم جونگ ان نے کہا کہ ان کے ملک کو اب مزید کسی جوہری ٹیسٹ یا بین البراعظمی میزائل تجربے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیار تیار کرنے کا اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔
تفصیل بتا رہی تھیں نازیہ گلزار. اور شمالی کوریا کے اعلان پر میں نے پھر بات کی نجی تحقیقاتی ادارے سینٹر فار گلوبل پالیسی کے سینئر فیلو اور محقق کامران بخاری سے. ان سے پوچھا شمالی کوریا نے جو یہ اعلان کیا ہے مزید جوہری و میزائل ٹیسٹ یا تجربات بند کرنے کا, تو کیا یہ اچانک ہی ہوا ہے یا پھر کچھ عرصے سے یہ ہوتا نظر آ رہا تھا؟
جب ڈپلومیٹک بات چیت شروع ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ابتدائی کنسیشنز دینے پڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے یہ ایک مانگ کی گئی تھی شمالی کوریا کی حکومت کو کہ بھائی دیکھیں, اس سے پہلے کہ ہم بات چیت شروع کریں تو ماحول کو سازگار بنانے کی ضرورت ہے, تو آپ ہمیں کیا وہ جس کو سودے بازی کی زبان میں ڈاؤن پیمنٹ کہتے ہیں یا ڈپازٹ کہتے ہیں وہ کیا دے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ٹیمپرری طور پہ ٹیسٹنگ کو ہالٹ کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ ایک وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہہ لیں وہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو جو ڈومیسٹک لیول پہ کرٹیسزم آ رہا تھا کہ جی بات چیت تو آپ کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ کی پوزیشن ویک ہے اور جو نارتھ کوریا ہے وہ اس کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھائے گا, تو اس کے جواب میں اپنے ڈومیسٹک کرٹکس کو صدر ٹرمپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں
جی
ہم نے ان سے یہ کروا لیا.
ویسے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے یہ مذاکرات کا حصہ تھا, ایک رعایت تھی مذاکرات کے لیے, ایک کنسیشن, لیکن مطلب اس سے شمالی کوریا کو کوئی فائدہ ہوگا؟ مطلب کیا انہیں کسی یقین دہانی پر ایسا فیصلہ کیا ہے؟
جی جی ظاہر ہے لین دین میں جو ہے نا یک طرفہ تو ہوتی نہیں ہے کہ بھائی ہم ایک کنسیشن دے دیں تو اس کے بدلے میں ظاہر ہے نارتھ کوریا نے یہ بات جو ہے واضح نہیں ہے کہ انہوں نارتھ کوریا کو کیا ملا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو ایسی تسلی دی گئی ہے یا ان کو کوئی نہ کوئی ریسیپروکل جو ہے وہ جیسچر دیا گیا ہے جس کی بنا پر وہ اس چیز پہ راضی ہوئے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے فی الحال جو ہے ہم ٹیسٹنگ بند کر دیتے ہیں.
شمالی کوریا کا جو جوہری پروگرام ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے جو پروگرام ہیں اس سے کس حد تک مماثلت رکھتا ہے, جنہوں نے دونوں ممالک نے پہلے عسکری مقاصد حاصل کیے اور مغرب سے پھر مذاکرات کر لیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا کی بھی حکمت عملی یہی ہوگی؟
پاکستان اور بھارت کے جو جوہری پروگرام ہیں ان کے ساتھ مماثلت نہیں کرتا شمالی کوریا کے پروگرام کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جوہری پروگرام جو ہیں وہ خاصے سوفسٹیکیٹڈ ہیں اور کئی سالوں سے جو ہے ان کے پاس ایک کیپبلٹی ہے نہ صرف جوہری ہتھیار بنانے کی بلکہ ڈلیوری سسٹم کے اوپر بھی ان کو عبور حاصل ہے دونوں بھارت اور پاکستان کو. شمالی کوریا نے حال ہی میں یہ مرجر کیا ہے بلسٹک مسل ٹیکنالوجی کا اور نیوکلیئر ویپنز ٹیکنالوجی کا, اور وہ کچھ اتنا جو ہے فعال نظر نہیں آتا. میں اس وجہ سے شمالی کوریا کی جو کمپیریزن ہے وہ میں ایران کے جوہری پروگرام سے کرنا چاہوں گا, کیونکہ ایران کا جوہری پروگرام شمالی کوریا کے پروگرام سے کچھ حد تک, کئی حد تک بلکہ میں کہوں گا اور کافی حد تک پرمیٹیو ہے. اس میں وجہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کے پاس تو ایٹمی ہتھیار جو ہے یا بم جسے ہم کہتے ہیں وہ کئی سال پہلے انہوں نے وہ حاصل کر لیا تھا, ایران نے ابھی حاصل نہیں کیا. لیکن مقاصد کیا ہے؟ ایران جو ہے وہ کنسیشن لینا چاہتا ہے عالمی برادری سے, بالخصوص امریکہ سے, اس جوہری پروگرام کو لیوریج کے طور پہ استعمال کر کے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا شمالی کوریا بھی یہ کر رہا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو ہاں ہے کہ شمالی کوریا چونکہ ایک کلوز سوسائٹی ہے, ایک آئسولیٹڈ سٹیٹ ہے, تو وہ اپنے اس پروگرام کو لے کر تو بہت ساری جو ہے وہ کنسیشنز چاہتے ہیں کہ بھائی لوگ جو ہے ہمارے ملک کو انٹیگریٹ کیا جائے عالمی برادری کے اندر, ایک اپنا ٹریڈ تجارت وغیرہ اکنامکلی ہمیں فائدہ ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ جیسے کرنل قذافی نے 2003 میں بش انتظامیہ کو سارا کتھا چٹا اٹھا کے دے دیا تھا, پورا کا پورا انہوں نے جوہری پروگرام ماتھ بال کر دیا تھا اور اس کے بدلے میں انہوں نے اوپن ریلیشن شپس ان کو مل گئے تھے. میں نہیں سمجھتا کوریا وہ کرنے جا رہا ہے. کوریا چاہے گا کہ وہ اس جوہری جو ٹیکنالوجی ہے, ویپنز ٹیکنالوجی جو ہے, جس حد تک ممکن ہو وہ اس کو برقرار رکھ سکے. تو اب اگر اس کانٹیکسٹ میں پھر دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم کی بات چیت ہوگی, کیونکہ امریکہ کی پوزیشن یہ ہے کہ بھائی آپ ڈی نیوکلیئرائز کریں. اب اس کا مطلب کیا ہے یہ تو وقت ہی پتا چلے گا کہ امریکہ کیا چاہتا ہے.
شمالی کوریا کو اس مقام تک لانے میں چین کا کردار کیا ہے؟
چین کا بہت بڑا کردار ہے. मैं समझता हूँ इसमें चीन का भी किरदार है, कोरिया का भी किरदार है। याद रहे कि जनूबी कोरिया और अमेरिका जो है वो एक ही पोजीशन पे हुआ करते थे। मैं ये कहता हूँ, मैं कहना चाहूंगा कि कई सालों तक, और हाल ही में जनूबी कोरिया ने अपनी पोजीशन तब्दील किया, वो उस तरीके से अब मिलिट्री सोल्यूशन के हक में नहीं है जनूबी कोरिया। तो जनूबी कोरिया ने ये बात अमरीका को बता दी अपना ट्रंप इंतजामिया को, भाई अगर आप कोई मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि आप तो दूर बैठे हैं जंग में, तो हमारा नुकसान होगा, जापान का नुकसान होगा, तो हम बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से भी ट्रंप इंतजामिया ने और अमरीका ने नरमी जो है ना इख्तियार की है। तो जहाँ चीन का है, चीन का तो वाकई जो है असर रसूख है, वो तो मतलब खुद सदर ट्रंप जो है कहते रहे हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो अनएक्नॉलेज्ड रोल है वो जनूबी कोरिया का है।
ये थे निजी तहकीकाती इदारे सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी के सीनियर फेलो और मुहक्किक कामरान बुखारी। और अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहाँ पख्तूनों के हकूक़ के तहफ़ के लिए हालिया महीनों में सामने आने वाली सरगर्म तहरीक पश्तून तहफ़ मूवमेंट या PTM ने कहा है कि लाहौर इंतज़ामिया के उनको NOC यानी इजाज़त नामा ना देने के बावजूद वो मोची गेट पर अपना जलसा मनसूख नहीं करेंगे और ये जलसा इतवार को ही होगा। हमने PTM के रहनुमा मंजूर पश्तीन से अब से थोड़ी ही देर पहले बात की। उनसे पूछा कि इतवार के जलसे के लिए लाहौर इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर उनको NOC या इजाज़त नामा देने से इनकार कर दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि वो प्रोग्राम के मुताबिक लाहौर के मोची गेट पर जलसा करेंगे। तो क्या ऐसे करने से वो तसादुम का रास्ता नहीं इख्तियार कर रहे?
तो वाजह है, तसादुम का रास्ता हमने नहीं इख्तियार किया, उन्होंने इख्तियार किया। क्योंकि आप देखें, आज वहाँ पर एक वो जो पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट, पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, कोई वो जलसा कर रहा है उसको इजाज़त है, बाकी जो कुछ कर रहे हैं उसको इजाज़त है, लेकिन कल जो हमारा जलसा था उसके लिए पूरे काफिले से उनसे इजाज़त लेने के लिए हम कर रहे हैं, मीनतें कर रहे हैं, फिर भी वो इजाज़त नहीं दे रहे, वो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं दे रहे। तो हमने जो लाहौर का जलसा मतलब ऐलान किया हुआ था, अगर हम अभी इसको मतलब वो करते हैं कि कैंसिल करते हैं, तो फिर जो कारकुन है, जो लोग आते हैं वो बेचैन हो जाएंगे, बहुत सारे लोग अभी लाहौर पहुंच चुके हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है हमारे लिए कैंसिल करना इस चीज को।
तो आपका कोई है रब्ता इंतजामिया से, कुछ बातचीत हो रही है?
पूरी जो वहाँ एक कमेटी बनाई है इंतजामिया के साथ बात करने के लिए, वो बात तकरीबन एक हफ्ते से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल से सब कुछ बता दिया और सब कुछ डिस्कस करके भी वो नहीं माने कोई एक बात की।
अच्छा, अब इंतजामिया का ये कहना है कि वो अमन अमा को ख़तरा है, लॉ एंड ऑर्डर को ख़तरा है, तो ये मतलब एक इतराज़ आपकी तहरीक पे ये किया जा रहा है कि जब हालात बेहतर हो रहे थे तो आप लोग ये तहरीक चला के एक तरह से हालात को बिगाड़ रहे हैं।
तो इंसाफ मिलने से, इंसाफ मांगने से हालात का बिगड़ रहे हैं, तो सिर्फ उन लोगों के लिए बिगड़ जाएंगे जिन लोगों ने यहाँ जंगी जुराम किए हैं, ताकि तो सब खैरियत होगी और इससे मुल्क मुस्तहकम होगा। अगर मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो, सबको मिले और कबायली लोग जो मतलब पहली बार इंसाफ के लिए निकल कर आ रहे हैं, तो उसका एक इतिमाद भी बन जाएगा कि मतलब अगर हम इंसाफ की बात करेंगे, मांगेंगे तो वो जरूर देंगे। बाकी बात जो हालात अमन की तरफ आ रहे हैं, तो कौन से हालात की बात कर रहे हैं आप लोग? उन हालात की जिसको कवरेज नहीं दिया जा रहा है, बदम उसकी बात हो रही है, मतलब वो कोई किसी ने देखा नहीं है कि वहां पर जय खान कैंप में तालिबान पड़े हैं, बाहर आकर लोगों को भी मारते हैं और उत्तर वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज खुद लोगों पर तशद्दुद करते हैं। और एक बात और भी, अगर अमन आए भी तब भी हमारा यह हक नहीं बनता कि अगर इस जंग में हमारे साथ ज्यादती हुई हम उसका पूछ लें। क्या ये आइन हमें इजाजत नहीं देते हैं? तो मुझे हमें बता दे कि आइन के इस रिक में इस तरह है कि अगर अमन आए भी उसके बाद भी आप लोग इस तरह काम मतलब वो जंगी जुराम जो हुए हैं उसके बारे में पूछ नहीं सकते। अगर आइन इस चीज का इजाजत नहीं देते हैं, मार देते हैं,
काफी इल्जाम हैं। तो हमने देखा है कि फौज के सरबरा समेत कई आला अहलकार आपकी तहरीक पर शुभात का इजहार कर चुके हैं, उनके इस दलील में थोड़ा सा वजन है ना कि जो ऑपरेशन पिछले इतने सालों से चल रहा था, इस वक्त आपने ये तहरीक کیوں شروع کی ہے؟ پہلے کیوں نہیں بولا؟
زبردست ہم نے شروع کیا تھا، ہم نے ایک سوچ کے تسلسل میں آ رہے ہیں آگے. 2004 میں وہاں پہ طالبانائزیشن آیا، سب سے پہلے وانا میں ازبک اور تاجک آئے، جس میں سے 300 باؤنڈری کراس کر کے اور 500 خاندان سیٹل ایریاز کی طرف سے لے کے کوئی لے کے آ گیا. تو تب بھی وہاں شکوک سے بات ہے. 2005 میں وانا کے لوگوں نے اٹھ کر ان ازبک تاجک اور غیر ملکیوں کے خلاف لڑ کر اپنے علاقے سے نکال دیا. ہم تو تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے اس سے لڑنے کے لیے، یہی میڈیا کہاں تھا کہ اس کو کوریج دے دے. 2006-07 میں ہمارے لوگ قربانیاں دے رہے تھے، ہمارے 1400 مشران اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے شہید ہو چکے، اپنے گلے کان رکھ، یہاں تک کہ اس طرح ظلم کسی کے ساتھ ہم تھے، ہم ہر وقت کڑے تھے، لیکن ہمیں کوریج کور کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. آج وہ علی وزیر جس کا بھائی سب سے پہلے شہید ہے طالبانوں کے خلاف، اس کا نام فاروق تھا علی وزیر، آج اس علی وزیر کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے کہاں تھے. تو اپنے گھر کے خاندان کے 17 شہادتیں دے چکے ہیں، پھر بھی ان سے یہ سوال کرنا ان کے دل میں مزید درد پیدا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس طرح ہمارے بھی اپنے پرائے میں بہت سارے مشرار اس طرح شہید ہو گئے. ہم اس وقت بھی کڑے تھے، ہم آج بھی کڑے ہیں، اور ہم اپنے مطلب احتساب کے لیے جو ہمارے علاقے میں ہوا ہے اس کے انصاف کے لیے آئندہ بھی کڑے رہیں گے. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہم مطلب نیشنل لیول پہ اس طرح اجاگر کیوں نہیں ہوئے. اس لیے کہ جب ہم چھوٹا سا موومنٹ بھی شروع کر دیتے تو وہاں نامعلوم افراد اس بندے کو شوٹ کر دیتے تھے. 1400 مشرانوں کا ایک تسلسل جاری تھا، اس کے بعد یہ تحریک یہاں تک پہنچا ہے، بہت سے خون بہ چکا ہے یہ تحریک کے لیے. ان سب کا آواز یہی تھا جو آج پی ٹی ایم کا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، یہاں عام عوام کو مارنا آپریشن کے نام پہ. آپریشن آپ نے طالبانوں کے خلاف ایک کرنا ہے، ہم کہتے ہیں 10 کرو. آپ نے طالبان کو ایک کو مارنا ہے، ہم کہتے ہیں 10 کو مار. آپ نے لڑائی کرنا ہے، کرو، لیکن آپ عام عوام کو اس میں مت مارو. آپ کی بمباری عام عوام پر ہو رہی ہے تو کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس پر مطلب روئیں؟ اس وقت جب بمباری ہوتی تھی گلی کا جو ہمارے گاؤں کا ہے، گاؤں کا جو مشر ہوتا تھا وہ صرف اشاروں میں بات کرتا تھا کہ فضائیہ کا یہ بہت برا فیل تھا، تو پھر وہ دوسرے دن نامعلوم افراد کی طرف سے مار دیا جاتا تھا. ہم اس طرح کے حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچے.
اچھا، ویسے پی ٹی ایم جو ہے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج اور یہ جلسوں کا راستہ اختیار کر رہی ہے، لیکن جو آپ کے قبائلی علاقوں کے کچھ تاجر تھے، تاجر تنظیم تھی، انہوں نے تو مذاکرات کا راستہ اب اختیار کیا، جو ان کی براہ راست مذاکرات بات چیت ہونے لگی فوج سے ان کے جو مسائل تھے. کیا آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں؟
نہیں، ہم نے تو کیا بھی ہے آلریڈی. ہم نے اسلام آباد میں جو دھرنا دیا تو اس کو کیوں ختم کر دیا؟ کیا آپ لوگوں کچھ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے؟ فوج کے ہاں بھی گئے، ہم یوٹیوب بھی چلے گئے، ہم نے وزیر اعظم کے ساتھ بھی ملاقات کی، ہم نے آئی ایس آئی کے ہیڈ کے ساتھ بھی ملاقات کی، سب کے ساتھ ملاقات کر کے ہم نے مطلب وہاں سے بولتے ہیں، انہوں نے یقین دہانی دیے تھے، انہوں نے تھوڑا لکھائی بھی دیا تھا کہ مطلب ہم ایک مہینے میں سب کچھ کر دیں گے، لیکن ایک مہینہ گزر گیا، وہی کا وہی حال تھا، اس لیے ہم دوبارہ اٹھ گئے.
یہ تھے پشتون تحفظ موومنٹ یا پی ٹی ایم کے رہنما منظور پشتین. اور اس تحریک پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. عزیز اللہ خان، پشتون تحفظ موومنٹ بظاہر اچانک ابھری ہے، کچھ ان لوگوں کے بارے میں بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس تحریک سے پہلے یہ لوگ کہاں تھے؟
بنیادی طور پہ یہ ایک تحریک جو اس میں جو لوگ شامل ہیں اس میں زیادہ تر نوجوان ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک کراچی میں واقعہ ہوا تھا، جو ایک وہ بنا ہے، ایک اسپارک بنا، چنگاری جس سے اٹھی راؤ انوار والا واقعہ، اس کے بعد ان کو ایک موقع ملا ہے، یہ اکٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کراچی میں بھی دھرنا دیا اور پھر انہوں نے اسلام آباد میں بھی دھرنا دیا، اور وہاں پر یہ اکٹھے ہوئے، اور اس وقت ان کو کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ قائدین کی بھی حمایت حاصل تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ہٹ گئے. اور اس میں بنیادی طور پہ وہ مسنگ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، جہاں بھی ان کے ہم نے جلسے دیکھے ہیں، پشاور میں ہوا یا کہیں بھی، وہ لوگ جن کے رشتے دار، بہن بھائی یا کچھ ایسے لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں، ان کے سے ریلیٹڈ لوگ وہ اس میں زیادہ ہیں، یہاں پہ موجود رہتے ہیں.
اچھا، آپ نے جلسوں کی بات کی. پی ٹی ایم کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے منظم ہیں، اور یہ پشتون یہ جو تحریک ہے اور جلسوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے، اتنا اچھا انتظام اور نظم و ضبط کیسے آیا ان لوگوں میں؟
بنیادی طور پہ اس میں جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ, ان کا بیہیویئر بھی ویسے ہی, ان کا رویہ بھی پڑھے لکھے لوگوں والا ہی ہے. جہاں تک میری ان سے بات ہوئی ہے, میں نے ان سے یہی سوال کیے جو اس میں لوگ شامل ہیں, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ جو اتنا عرصہ ان کے ساتھ, ان کے جو لوگوں کے ساتھ کچھ ظلم بقول ان کے ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, اس کے بعد یہ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہونے کے بعد ہی انہوں نے آگے بڑھے ہیں, انہوں نے کوششیں کی ہیں. اکٹھے ہونے کا یہ بھی ایک ان کا وہ ہوا تھا کہ وزیرستان میں یا قبائلی علاقوں میں جو ان کے لیے مشکلات ہوئی تھیں, ان کو ایک پلیٹ فارم اس حد تک تو یہ ملا ہے کہ یہ اکٹھے ہوئے ہیں. اب ان میں ان کے مخالفین بھی کچھ ہیں, ایسے گروہ بھی ان کے ساتھ ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کی تحریک وہ صحیح نہیں ہے.
ٹھیک ہے عزیز اللہ خان, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے تہمینہ قریشی سے.
انڈیا کے جارحانہ بیٹسمین اور کنگز الیون پنجاب کے مینٹور وریندر سہواگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے انڈین پریمیئر لیگ کو بچا لیا. انہوں نے یہ بات ویسٹ انڈیز کے بیٹسمین کرس گیل کی جانب سے آئی پی ایل کے رواں سیزن میں پہلی سینچری بنانے کے بعد ایک ٹویٹ میں کہی. سہواگ نے اپنے انداز میں لکھا, میں نے ہنری گیل کو منتخب کر کے آئی پی ایل کو بچا لیا. کرس گیل نے حیدرآباد کے خلاف کھیلے گئے اپنے دوسرے میچ میں سینچری اسکور کی, جو آئی پی ایل کے رواں سیزن کی پہلی سینچری تھی. یہ کرس گیل کی آئی پی ایل میں مجموعی طور پر چھٹی سینچری تھی. آج انڈین پریمیئر لیگ میں کولکتہ نائٹ رائڈرز اور کنگز الیون پنجاب کے درمیان مقابلہ بارش کے باعث ملتوی ہو گیا. کنگز الیون پنجاب نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا. کولکتہ نائٹ رائڈرز نے 7 وکٹوں کے نقصان پر کنگز الیون پنجاب کو 192 رنز کا ہدف دیا تھا. دو سال کے وقفے کے بعد نیشنل چیلنج فٹ بال کپ 2018 آج کراچی میں شروع ہوا. اس ٹورنامنٹ میں 25 فٹ بال ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. آج پہلا میچ نیشنل بینک اور اشرف شوگر ملز کے درمیان کھیلا گیا. اشرف شوگر ملز نے نیشنل بینک کو 1-0 سے شکست دے دی. برطانوی فٹ بال کلب آرسنل کے لیے کھیلنے والے جرمن پلیئر میسو اوزل نے کہا ہے کہ ان کو فخر ہے کہ انہوں نے آرسین وینگر کے ساتھ کام کیا. اوزل نے کہا کہ ریئل میڈرڈ سے آرسنل آنے کی مرکزی وجہ آرسین وینگر تھے اور وہ ان کے ساتھ کھیلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ایک دن قبل آرسنل کے مینیجر آرسین وینگر نے سیزن کے آخر میں اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا. 68 سالہ وینگر کے ساتھ آرسنل 3 بار پریمیئر لیگ ٹائٹلز جیتی, جبکہ 7 ایف اے کپس میں فتح حاصل کی. جبکہ آج بارسلونا اور سویا کے درمیان کوپا ڈیل رے کے ٹائٹل کا مقابلہ ہوگا. ادھر ایف اے کپ سیمی فائنلز میں ٹوٹنہم اور مینچسٹر یونائیٹڈ مد مقابل ہوں گے. انگلینڈ اور ویلز کے کرکٹ بورڈ نے سابق ٹیسٹ بیٹسمین ایڈ سمتھ کو قومی سلیکٹر کے عہدے پر منتخب کرنے کا اعلان کیا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی تہمینہ قریشی سے. سامعین آج سنیچر ہے, تو آج سیربین میں فلموں اور فلمی دنیا پر ہمارا ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی شامل ہے. بالی ووڈ راؤنڈ اپ سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اس وقت سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے نادیہ سلیمان سے.
شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ میزائل تجربات کو ملتوی کر رہے ہیں اور جوہری تجربات کے ایک مقام کو فوری طور پر بند کر دیا جائے گا. عالمی سطح پر شمالی کوریا کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. پاکستان میں پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ لاہور انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے باوجود وہ 22 اپریل کو لاہور کے موچی گیٹ پر جلسہ کریں گے. انڈیا کی حکومت نے بچوں کے ساتھ زیادتی کے مجرموں کو سزائے موت دینے کا قانون متعارف کروانے کی منظوری دے دی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کے بین الاقوامی انسپیکٹرز شام کے شہر دوما پہنچنے والے ہیں، جہاں وہ دو ہفتے قبل ہونے والے مبینہ کیمیائی حملے کی تحقیقات کریں گے۔ یمن میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ریڈ کراس کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ریڈ کراس کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی نادیہ سلمان سے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے گزشتہ روز ملک کے چیف جسٹس کے خلاف مواخذے کا نوٹس جمع کروا دیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انڈیا کے کسی چیف جسٹس کے خلاف اس نوعیت کی کارروائی کی کوشش شروع کروائی گئی ہو، اور وہ بھی سیاسی جانبداری کے الزامات کے تحت۔ میں نے بی بی سی ہندی سروس کے ونیت کھرے سے پوچھا کہ اس نوٹس کے بعد رد عمل سامنے کیا آیا ہے۔
امبر، بیسیکلی اس وقت انڈیا کی پالیسی اور جو اتنی ڈیوائڈیڈ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال۔ میرا جو میں نے جو سوشل میڈیا پہ ریئیکشنز دیکھے ہیں، زیادہ تر ایٹ لیسٹ جو میں نے دیکھے ہیں، وہ کافی نگیٹو ہیں جو کانگریس کا اسٹیپ ہے۔ پریس میں بھی جو میڈیا ہے، میڈیا میں بھی بہت سارے ڈویژنس ہیں، جو پرو بی جے پی سارٹ آف جو میڈیا ہے اس میں اس جو اسٹیپ کی کافی آلوچنا ہوئی ہے، کرٹیسزم ہوا ہے، اور اسے کانگریس کا ایک طرح سے ڈیسپریٹ ایکٹ کی طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ کانگریس کوئی مدعا ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی ایسا مدعا جس سے کیونکہ چناؤ 2019 کے چناؤ نزدیک ہیں، تو کوئی ایسا مدعا جس کو لے کر وہ تھوڑا ایک ایموشنل سپورٹ یا پھر لوگوں کا سپورٹ حاصل کر پائے۔ لیکن جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جسٹس مشرا پر سوال کئی دنوں سے اٹھتے رہے ہیں، کئی مہینوں سے، اور یہ نئی بات نہیں ہے، تو ہے کہ بھئی اگر اتنے سوال ہیں، اتنے شک و شبہات ہیں ان کے بارے میں، اور امپیچمنٹ کا پروسیس ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، ایسا نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن سے باہر جا کے اسے انیکٹ کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔
اچھا، اور جو لائرز کی ایسوسیشنز ہیں جیسے بار ایسوسیشن وغیرہ ہے، تو لائر جو فریٹرنٹی ہے اس سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
لیکن لائرز سے جو میں نے دیکھے ہیں میڈیا میں ریئیکشنز، امبر، وہ یہ ہے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو، یہ ان کو ساتھ میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے سے بھڑ جائیں گے تو وہ کیسے چلے گا؟ تو زیادہ تر جو لائرز کے ریئیکشنز میں نے دیکھے ہیں وہ اسی لائن پر ہیں کہ کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے تھا اس معاملے سے نپٹنے کا۔ دیکھیے، جو ٹاپ جوڈیشری ہے اس میں ایشوز ہیں، آپس میں ڈسینشنز ہیں، اور اس کا ہمیں اشارہ ملا تھا جب چار ججز باہر آئے تھے جنوری میں، انہوں نے پریس کانفرنس ایشو کیا، پریس کانفرنس سے سمبودھت کیا تھا، میڈیا سے بات کی تھی۔ تو ایشوز ہیں، لیکن جو زیادہ تر میں نے ریئیکشن دیکھے اس میں اس پہ سوال اٹھائے کہ کیا یہ رستہ صحیح ہے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو اور اپوزیشن جو ایک امپورٹنٹ ممبر ہے، اس معاملہ سلجھانے کے بجائے اس کو اور ایک الگ لیول پر لے جانا۔
ٹھیک ہے، اچھا چلیں، یہ نوٹس تو آ گیا، لیکن اب نوٹس پر مزید کوئی کاروائی یا کوئی پیش رفت، کوئی پروگریس ہوئی ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امپیچمنٹ کا جو یہ ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں۔ مطلب یہ پہلے تو راجیہ سبھا لوک سبھا میں راجیہ سکل یہ چیئرمین وائس پریسیڈنٹ ہیں وینکیا نائیڈو، ان سے ملے تھے کانگریس اور دیگر پارٹی کے جو نیتا ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سے ایکسیپٹ اگر ہوتا ہے، اور ایکسیپٹ ہو تو ہوگا بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس پر کافی سوال ہیں، اگر ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پروسیس یہ ہے کہ اس میں راجیہ سبھا میں ایکسیپٹ ہونے کے لیے 50 ممبرس کے سگنیچر چاہیے تھے۔ اس کے بعد ایکسیپٹ اگر ہوتا ہے تو ایک کمیٹی بنے گی، کمیٹی جانچ کرے گی معاملے کی، اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی، رپورٹ کو دونوں ہاؤسز میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہونا ہوگا، تب جا کے وہ پریسیڈنٹ کے پاس جائے گا، اور اس کے بعد پریسیڈنٹ امپیچ کریں گے۔ تو یہ لمبا پروسیس ہے، اور جس طرح کی میجورٹی کم سے کم بھاجپا کی ہے، جو نمبرز ہیں بھاجپا کے پاس دونوں ہاؤسز میں، اس سے ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ لیکن کانگریس یہ کیوں کر رہی ہے؟ کیا صرف ایک طرح سے پوائنٹ پروف کرنے کے لیے کر رہی ہے؟ اس کو لے کر سوال یہاں اٹھائے جا رہے ہیں۔
تو یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ جو بھارت کے جو انڈیا کے جو موجودہ سیاسی ماحول ہے اس وقت، اس میں چیف جسٹس کے خلاف اس نوٹس کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو مجھے جو کہ چنتا سب کی کئی لوگوں کو وہ یہ ہے کہ یہ ایک اور سگنل ہے کہ اپوزیشن اور سرکار کے جو رشتے ہیں وہ کتنے خراب ہو گئے ہیں. پچھلے کئی سیشنز ہیں اس میں کوئی کام نہیں ہوا ہے, بس ممبرز جو ہے ویل میں آ جاتے تھے اور پورا کا پورا سیشن ویسٹ چلے گئے ہیں اور اپوزیشن اور سرکار کے بیچ میں بات نہیں ہو رہی ہے. دونوں ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں, آروپ ہی آروپ. میں صبح شام یہاں ٹیلی ویژن شوز دیکھتا ہوں تو بس تیکھی بحثیں ہی دکھائی پڑتی ہیں. کوئی کامن گراؤنڈ دونوں طرف سے نہیں ہے, تو اگر کامن گراؤنڈ نہیں ہوگا تو کیسے آگے بات بڑھے گی, کیسے کام ہوگا؟ تو ایک اس کی بہت چنتا ہے. دوسری ٹاپ یہ پہلا واقعہ ہے کہ جب چیف جسٹس آف انڈیا پر اس طرح کے سوال اٹھے ہیں اور ایک امپیچمنٹ کا پروسیس شروع ہوا ہے, تو جو ٹاپ جوڈیشری کا سوالوں کے گھیرے میں آنا یہ لوگوں کو کئی سوال پیش کرے گا لوگوں کے دماغ میں. ٹرسٹ فیکٹر کچھ لوگ کہیں گے کہ اس پر بھی اثر پڑے گا.
بالکل.
اور خاص کر جو چار ججز باہر نکل کر آئے, انہوں نے پریس کانفرنس کو پریس سے بات کی اور کئی طرح کی بات کی, کہا کہ ڈیموکریسی از ان ڈینجر. بہت بڑی بات ہے. اور تو اس کو لے کر مطلب کچھ اوپر چل رہا ہے. عام لوگ سوچیں کہ اوپر بھائی کیا چل رہا ہے, اگر ٹاپ جوڈیشری کا یہ حال ہے تو جو لوور جوڈیشری ہے وہاں پہ کیا سینٹیمنٹ ہوگا, یہ سوال اٹھ رہے ہیں.
اچھا اچھا ونیت, گو چیف جسٹس کا عہدہ جو ہوتا ہے وہ قطعی غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہوتا ہے, لیکن جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان پر وزیراعظم مودی کی جماعت بی جے پی کی طرف جھکاؤ کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں. تو اب اس نوٹس پر جو وزیراعظم ہیں, وزیراعظم نریندر مودی اور ان کی جماعت, ان کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ جسٹس مشرا کے دفاع میں سامنے آئے ہیں؟
دیکھیے بی جے پی یہ جو کانگریس کا قدم ہے اس پر لگاتار کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ جوڈیشری کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں سنتے ہیں تو ہم آپ کے خلاف امپیچمنٹ لے آئیں گے. اور کیونکہ یہ امپیچمنٹ سے ٹھیک ایک دن پہلے جسٹس لویا کا معاملہ ہوا تھا. جسٹس لویا سی بی آئی کے جج تھے, 2014 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد پچھلے سال کیرما میگزین میں اس میں ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں جج لویا کے پریوار کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کی جو موت ہے وہ مسٹیریس سرکمسٹانسز میں ہوئی تھی. اور جج لویا کی جب موت ہوئی تھی تب وہ سہراب الدین انکاؤنٹر معاملہ تھا, اس کی سنوائی کر رہے تھے اور اس میں امت شاہ جو بھی نیشنل پریسیڈنٹ تھے بی جے پی کے وہ ایکیوز تھے. اور جج لویا کی موت کے بعد جو نیکسٹ جج آئے انہوں نے ان کو جو ہے کہا کہ بھائی ان کے خلاف امت شاہ کے خلاف کوئی ایویڈینس نہیں ہے. تو اس امپیچمنٹ کے ٹھیک ایک دن پہلے سپریم کورٹ نے یہ دو پیٹیشنز آئی تھی جس پر کہا تھا کہ بھائی پیٹیشنز میں کہا گیا تھا کہ اس جج لویا کی موت کا کی انڈیپینڈنٹ جانچ ہونی چاہیے. تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ایسا اس جانچ کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ دونوں پیٹیشنز کو خارج کر دیا تھا. تو اس جج یہ جو ڈیسیجن آیا اس کے ٹھیک ایک دن بعد یہ کانگریس امپیچمنٹ موشن لے کر آئی ہے. تو جس پر بی جے پی کا کہنا ہے کہ یہ پورا جج لویا کے معاملے سے جڑا ہوا ہے کہ بھائی اگر یہ جو اپوزیشن ہے وہ ایکچولی جوڈیشل پروسیس جو ججز ہیں ان کو ڈرا دھمکا کے لیے اسٹیپ لیا ہے اور کہ اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے تو ہم یہ آپ کو جو ہے امپیچ کرنے کے لیے پروسیس شروع کر دیں گے.
یہ تھے دلی سے ونیت کھرے, جو بھارت کے چیف جسٹس کے خلاف مواخذے کی کوششوں اور اس کے سیاسی پہلوؤں پر بات کر رہے تھے. اور آج شکیل اختر نے بھی اپنا کالم اسی تناظر میں لکھا ہے. سنیے اب ہفتے وار کالم دوسرا پہلو.
انڈیا کے گجرات ہائی کورٹ نے جمعے کو بی جے پی کی رہنما اور سابق وزیر مایا کوڈنانی اور کئی دیگر افراد کو گجرات فسادات کے تمام الزامات سے بری کر دیا. مایا کوڈنانی پر الزام تھا کہ انہوں نے گودھرا میں سابرمتی ٹرین کے ایک ڈبے میں ایودھیا سے لوٹنے والے 50 سے زیادہ ہندو زائرین کو ہلاک کیے جانے کے بعد احمد آباد کی ایک مسلم بستی میں مسلمانوں پر حملے کے لیے ہندوؤں کے ایک ہجوم کو مشتعل کیا تھا. اس واقعے کی تفتیش سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک خصوصی تفتیشی ٹیم نے کی تھی. احمد آباد کی ذیلی عدالت نے 2012 میں کوڈنانی کو 28 برس قید کی سزا دی تھی. انہوں نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. وہ فسادات کے دوران گجرات کی مودی حکومت میں وزیر تھیں. فسادات میں سزا پانے والی وہ سب سے اہم حکومتی اہلکار تھیں. ہائی کورٹ نے انہیں ناکافی ثبوتوں کی بنا پر الزامات سے بری کیا ہے. گزشتہ پیر کو حیدرآباد کی مکہ مسجد بم دھماکے کے سلسلے میں وہاں کی ایک ذیلی عدالت نے سوامی اسیمانند سمیت سبھی ملزموں کو تمام الزامات سے بری کر دیا. عدالت کا کہنا تھا کہ تفتیشکار اس دھماکے میں ملزموں کا ہاتھ ہونے کا الزام ثابت نہیں کر سکے. اس سے پہلے سوامی اسیمانند نے اخباریہ بیان میں دھماکے میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ انہوں نے ایک میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بھی اپنے ملوث ہونے کا اقبال کیا تھا۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مکہ مسجد دھماکے کے سلسلے میں تفتیش کاروں نے پہلے کئی مسلمانوں کو گرفتار کیا تھا۔ وہ کئی برس تک جیل میں رہے اور جب مزید تفتیش ہوئی تو انہیں بے قصور پایا گیا۔ فسادات، فرضی تصادموں اور بم دھماکوں کے کئی اہم مقدمات ملک کی مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور تقریباً ہر ہفتے کسی نہ کسی مقدمے سے یہ خبر آتی ہے کہ تفتیش کاروں نے جنہیں اپنا گواہ بنا کر پیش کیا تھا وہ منحرف ہوتے جا رہے ہیں۔ اہم گواہوں کے منحرف ہونے سے تفتیش کی کڑیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور ملزم کے خلاف جرم ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سہراب الدین فرضی انکاؤنٹر کیس اور سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکے جیسے اہم مقدمات میں درجنوں گواہ منحرف ہو چکے ہیں۔ معروف صحافی راجدیپ سردیسائی نے انصاف کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو ثبوت بھی بدل جاتے ہیں، الزامات بدل جاتے ہیں، تفتیشکار تبدیل ہو جاتے ہیں اور فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ ان حالات میں جب ہر اہم مقدمے کو سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے تو پھر کس طرح انصاف کے نظام پر یقین کیا جائے؟ ملک میں تفتیش کا نظام زبردست سیاسی دباؤ میں ہے۔ تفتیش اب سیاست کی تابع ہوتی جا رہی ہے۔ پولیس اور سی بی آئی جیسے اداروں کی ساکھ بری طرح مجروح ہوئی ہے اور ان پر لوگوں کا یقین شکستہ ہو چکا ہے۔ آخری امید کا محور ملک کی عدلیہ بھی اب ساکھ کے بحران سے گزر رہی ہے۔ چند ہفتے قبل سپریم کورٹ کے چار سب سے سینئر ججوں نے ایک غیر معمولی پریس کانفرنس میں ملک کے چیف جسٹس کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے تھے۔ اب اس اختلاف کی جماعتوں نے چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے مواخذے کی قرارداد پیش کی ہے۔ یہ صورتحال عدلیہ، حکومت اور ملک کے عوام کے لیے فکر کا باعث ہے۔ عدل کا نظام اگرچہ ملک کی اکثریت کی پہنچ سے باہر ہے اور اس کا عمل اتنا طویل ہے کہ انصاف ملتے ملتے اکثر وہ اپنا اثر اور مقصد کھو دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود عدلیہ ملک کی عوام کی آخری امید ہے۔ انصاف کا یہ ادارہ پوری آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اپنا کام کرتا رہا ہے۔ اس کی غیر جانبداری، خود مختاری اور اس کے وقار کا تحفظ ملک کے جمہوری نظام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ ملک کے عدلیاتی نظام کو تنازعات اور شکوک سے اوپر رکھنے کے لیے ججوں کی تقرری سے لے کر انصاف کے عمل تک ہر پہلو میں شفافیت لانے کی ضرورت ہے۔ عدلیہ کی غیر جانبداری اور خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہر طرح کی سیاست اور مداخلت سے اوپر رکھا جائے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور شکیل اختر کا یہ کالم آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا پتہ آپ کو معلوم ہی ہے، bbcurdu.com۔ ادھر پاکستان سے یہ خبر ہے کہ صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں ایک حملے میں سیکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار ہلاک ہوا ہے۔ سیکیورٹی اہلکار پر حملہ کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت میں کیا گیا، جبکہ ضلع ڈیرہ بگٹی اور کولو کے سرحدی علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار پر حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ بازار میں ایک دکان کے باہر کھڑا تھا۔ تربت پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد وہاں آئے اور سیکورٹی اہلکار پر فائر کھول دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں اہلکار ہلاک ہوا۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ کیچ ایران سے متصل بلوچستان کا سرحدی ضلع ہے۔ اس ضلع میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملوں کے علاوہ بدامنی کے دیگر واقعات کا کمیوں بیشی کے ساتھ رونما ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر ڈیرہ بگٹی اور کولو کے اضلاع کے سرحدی علاقے بمبور کے پہاڑی سلسلے میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے۔ کوئٹہ میں محکمہ داخلہ سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار نے بتایا کہ یہ آپریشن عسکریت پسندوں کے خلاف کیا گیا۔ کاروائی کے دوران عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کے علاوہ 28 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اہلکار نے دعویٰ کیا کہ اس کارروائی میں 5 عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ تاہم ابھی تک آزاد ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ مارے جانے والے افراد کون ہیں۔ ان علاقوں میں آپریشن کے حوالے سے بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیرماد بگٹی نے ایک آڈیو بیان بھی جاری کیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ آپریشن مقامی آبادی کو بے دخل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
ڈیرہ بگٹی کے علاقے بلو اور سارتاف کے علاقے میں وہاں کی آبادی کو صرف اس لیے نقل مکانی کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہاں زمین کے اندر چھپے گیس اور تیل کو لوٹا جا سکے۔ اس آپریشن کے دوران ایک کنبہ نقل مکانی کرتے ہوئے شامیر بگٹی، اس کی بیگم اور 5 سالہ بچی کو شہید کیا گیا۔
دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے ڈیرہ بگٹی کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے ویب سائٹ پر نظر ڈالنے کے لیے۔ وہاں ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ ہالی ووڈ کی اداکارہ نیٹلی پورٹمن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کی پالیسیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک تقریب میں جانے سے انکار کر دیا ہے، جہاں انہیں $20,00,000 کی انعامی رقم دی جاتی۔ نیٹلی پورٹمن نے جمعے کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس تقریب میں، جہاں بنیامین نیتنیاہو نے خطاب بھی کرنا تھا، نہ جانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ میں بنیامین نیتنیاہو کی حمایت نہیں کرنا چاہتی۔ یہ خبر اگر آپ پڑھنا چاہیں، یہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، رخ کیجیے bbcurdu.com کا۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر۔
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور سامعین آئیے اب سنتے ہیں ہفتے وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
تیری آنکھوں کے متوالے کاجل کو میرا سلام، زلفوں کے کالے کالے بادل کو میرا سلام۔
آداب، میرا بھی سلام قبول کریں۔ سلام عشق کی یہ جوڑی یعنی سلمان خان اور ہالی ووڈ ریٹرن پریانکا چوپڑا ایک بار پھر آپ کو انٹرٹین کرنے آ رہے ہیں۔ سلمان نے اپنی فلم بھارت میں پریانکا کو کچھ اس طرح ویلکم کیا کہ بات سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔
ہاں کب تک جوانی چھپاؤ گی رانی؟
سلمان بینگ سلمان کہاں باز آتے ہیں، پریانکا سے کہہ بیٹھے کہ بھارت ہالی ووڈ کی نہیں بلکہ ہندی فلم ہے۔ اب دیسی گرل نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ جناب پردیس میں کام کیا تو کیا ہوا، میں آج بھی یو پی بریلی کی دیسی گرل ہوں۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے بالی ووڈ کی نئی انٹری ایشان کھٹر سے۔
چھوٹا سا تھا میں، ماں باپ گئے، میری بہن تارا نہیں پالا پوسا مجھے،
جب بھی چاند کو دیکھتا ہوں تو ماں کی یاد آتی ہے۔
اور بات ہوگی نیشنل فلم ایوارڈ لینے والی اداکارہ دیویا دتا کی۔
جھکی تیری پلکوں میں مل جائے مجھے پناہ،
شاہد کپور کے بیبی بردر یعنی چھوٹے بھائی ایشان کھٹر نے اس ہفتے فلم بیونڈ دی کلاؤڈ سے بالی ووڈ میں انٹری لی ہے۔
نو یو آر اپ فائن، یو نو ناٹ فائن، یو می مائی سسٹر۔
ٹریلر کافی دمدار تھا، دیکھنا یہ ہے کہ فلم میں ایشان کی پرفارمنس کیسی ہوگی۔ بہرحال ایشان جی، آپ کے بڑے بھیا کیا کہتے ہیں؟
میرے بھائی کا سپورٹ مجھے ہمیشہ سے رہا ہے، بچپن سے، ایک ایکٹر کے طور پروفیشنل طور پہ کم اور ایک بھائی کے ناطے سے زیادہ رہا ہے ہمیشہ، اور ابھی بھی برقرار ہے۔ ابھی ایز این ایکٹر ان کا سپورٹ ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں میری چیزیں ایز اینی پراؤڈ برادر ووڈ، اینڈ तो मेरे भाई का सपोर्ट हमेशा से रहा है, मेरी मॉम से मुझे जो जो कुछ भी मैं आज हूँ उनकी वजह से है, मैंने जो तालीम और इल्म पाया है सब उनसे है, तो मैं अपने मॉम और भाई से बहुत करीब हूँ और उनका सपोर्ट हमेशा से रहा।
हाल ही में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड लेने वाली अदाकारा दिव्या दत्ता ने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए हैं, जिसमें उनकी सबसे मशहूर और उनके करियर की अहम फिल्म थी वीर ज़ारा।
तेरे लिए हम हैं जी, होंठों को से।
विद्या जी, एक पहचान और नेशनल अवार्ड के बाद आपको क्या लगता है, क्या आपने इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल कर लिया?
There is never a thing कि आप कहें कि इस फिल्म से मैं I've arrived, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ते ही रहना पड़ता है, ये ऐसी इंडस्ट्री है, आप एक फिल्म पर बैठ कर टिक नहीं सकते हो, यू हैव टू कीप वर्किंग एट इट, क्योंकि अगर आप बैठ गए तो फिर आप उसी के ही रह जाओगे, तो इसमें तो दैट्स द थिंग टू जस्ट कीप प्रोग्रेसिंग एंड नॉट सिट ऑन वन फिल्म। तो वो लोग जो आपको उस लिए प्यार करते हैं क्योंकि आप हो, इसलिए नहीं कि आपने 10 फिल्में कर ली, वो बड़े ज़रूरी हैं आसपास। सो आई थिंक आई वाज लकी इन दैट।
तो अब आगे क्या इरादे हैं?
इसके बाद 8 फिल्में और हैं जो इस साल आएंगी। हर बार लोगों को शिकायत रहती है कि तुम बहुत चूजी हो, तो मुझे लगता है वो मैं जो जितनी शूट करी थी वो सब एक साथ फिल्में आ रही हैं। सो अबाउट 8 फिल्म्स कमिंग दिस ईयर, जिनमें से फन्ने खान होगी जो अनिल कपूर के साथ है, फिर उसके बाद मलाला होगी जो कि बायोपिक है, फिर मंटो पे बायोपिक अगेन जो नंदिता दास बना रही हैं, फिर एक म्यूजिक टीचर नाम की फिल्म है वो कर रही हूँ।
जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव, ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ।
ये वो हैं जिन्होंने अपने छोटे से करियर में ही एक रोमांटिक हीरो से लेकर एंग्री यंग मैन और एक्शन हीरो बनने तक का सफर तय कर लिया। मॉडलिंग छोड़कर फिल्मों का रुख करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा की पैदाइश और तालीम दिल्ली में, जबकि करियर मुंबई में शुरू हुआ। कहा जाता है कि बॉलीवुड में जितने भी यंग और न्यू हीरोज हैं, उनमें सिद्धार्थ का अपना एक अलग स्टाइल है और उनकी पर्सनालिटी काफी प्लीजिंग है।
मुन्ना थोड़ा ऑफ बीट है, पर गुड़िया देना बहुत स्वीट है।
आई थिंक ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि फैशनेबल बन जाऊं मैं, मैंने कोई ऐसे कोई जाप नहीं किया या कोई मेहनत नहीं करी। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट नोइंग कि आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे क्या सूट करता है, आपके पास अगर अच्छे अवेलेबल ब्रांड्स हो कि वहां से क्या पिक करना। मेरे मुताबिक फैशन कम्स 4 टाइम्स अ ईयर, बट स्टाइल इज आप उसमें से जो पिक करते हो, दैट इज स्टाइल।
सिद्धार्थ को शुरू में फिल्म तो मिली लेकिन बन नहीं सकी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और करण जौहर को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया और मायने मिस खान जैसी फिल्म के लिए काम किया। करण जौहर ने 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट और वरुण धवन के साथ सिद्धार्थ को मेन लीड के लिए साइन किया। फिल्म ने यूथ के साथ कनेक्ट किया और हिट रही। सिद्धार्थ की फिल्म हंसी तो फंसी ने एवरेज बिजनेस किया, लेकिन इसी साल मोहित सूरी की फिल्म एक विलन से सिद्धार्थ के फिल्मी करियर को बड़ा पुश मिला। फिल्म में सिद्धार्थ का किरदार एक हार्डन क्रिमिनल का था। इस फिल्म में उनके साथ श्रद्धा कपूर थी। फिल्म जबरदस्त हिट रही।
किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर।
और पर्सनल फ्रंट सिद्धार्थ का नाम पहली ही फिल्म से आलिया भट्ट के साथ जोड़ा जाता रहा और दोनों की दोस्ती मीडिया की दिलचस्पी का सबब बनती रही। आलिया के साथ अपनी पेयरिंग पर सिद्धार्थ का कहना है कि उन्हें ये पेयरिंग अच्छी लगती है।
अच्छा लगता है। अभी हम लोग ड्रीम टीम में भी थे टूर में, तो बहुत एक्साइटमेंट थी लोगों की कि हम लोग डिस्को दीवाने में परफॉर्म कर रहे हैं, या इंटरेक्शन में जब हम लोग एक साथ आते हैं तो एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। तो एक्साइटिंग है, आई थिंक डेफिनेटली एक दैट स्पीक्स अबाउट कि पिक्चर चली थी, लोगों को हमारी जो पेयरिंग पसंद आए। ऐसे लड़के दो हीरो बहुत कम है आजकल ऐसे, तो अच्छी बात है, हम लोग को बहुत मजा आया वहाँ पे जो इनकी एक्साइटमेंट देखने में।
अक्षय कुमार के साथ फिल्म ब्रदर की नाकामी के बाद सिद्धार्थ ने फैमिली ड्रामा कपूर एंड सन्स में काम किया, जिसमें उनकी रियल लाइफ दोस्त आलिया भट्ट थी। कपूर एंड सन्स के बाद कटरीना कैफ के साथ करण जौहर की फिल्म बार बार देखो बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी, लेकिन फिल्म के गाने हिट रहे। सड़कों पर चल जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लाइन। सिद्धार्थ ने जैकलिन फर्नांडिस के साथ फिल्म जेंटलमैन की और उनकी ये फिल्म भी फ्लॉप रही, लेकिन इसके बाद जैकलिन के साथ उनकी दोस्ती और आलिया के साथ ब्रेकअप की खबरें आने लगी।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आती, मैं तो सबसे कम हूँ न्यूज़ में, मैं इतना ट्वीट भी नहीं करता या इतना एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। सो आई फील ऑब्लिगेटेड टू पीपल हु फॉलो मी कि यार वो दे सेइंग दैट कि फॉलो तो कर रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहा है। तो आई थिंक सीखना है मुझे, एंडेवर नॉट फॉर एनीथिंग एल्स बिकॉज आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल हु फॉलो मी।
सिद्धार्थ की अगली फिल्म इत्तेफाक और उसके बाद अय्यारी रिलीज हुई। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रहीं, लेकिन फिल्म अय्यारी में मनोज बाजपेयी के साथ अपने तजर्बे पर सिद्धार्थ काफी खुश थे।
बस सर से एक ही शिकायत है कि सर खाने पीने में ऑर्डर 50 चीजें करते हैं और खाते उनमें से आधी हैं, फिर लोग समझते हैं कि मैं ज्यादा खाता हूँ, तो इनके साथ खाना बहुत डेंजरस है। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए इनको चका चका के क्या पसंद है।
और अब बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्म की। इस हफ्ते मजीद मजीदिया की फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स रिलीज हुई है।
नो, यू आर अ फाइन, यू नो नॉट फाइन, यू मी माय सिस्टर।
फिल्म में है शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर। हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी फिल्म पर रोशनी डालेंगे। जी अर्णब,
माजिदी एक बहुत ही विख्यात फिल्मकार हैं। ईरानियन फिल्म्स उन्होंने एक से एक दी हैं, जैसे चिल्ड्रन ऑफ हेवन है या बादूक है, द विलो ट्री, ये सब हमने देखी हैं इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी, और उनको बहुत सम्मान भी मिला है। मुझे समझ में नहीं आया कि माजिदी ने हिंदी फिल्म क्यों बनाई है। शायद वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे सॉन्ग एंड डांस के साथ। कहानी एक बहन और भाई की है, वो लोग स्लम्स में रहते हैं, जो आपको देख के स्लम डॉग बिलियनर की याद दिलाएगा। तो कुल मिला के बियॉन्ड द क्लाउड्स जो है बिल्कुल भी माजिदी का मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं रहा है।
मेरी कोई गलती नहीं थी।
तारा क्या हुआ? तारा मैडम इसको जाने लो, प्लीज प्लीज तारा।
मुझे नहीं मरना है, हमें नहीं मरना, मुझे यहाँ पे नहीं मरना, मुझे
सब किए कराए पे आगे मुंह दिया तूने कुत्ते।
बियॉन्ड द क्लाउड्स को 5 में से 2 दूंगा।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी नई नई बातों और मुलाकातों के साथ। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
और इसी के साथ सरबीन भी अपने अख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन याद रखिए कि ताज़ा ख़बरों और तस्वीर के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com 24 घंटे आपके लिए मौजूद है। आज सरबीन के एडिटर थे काशिफ कमर, प्रोड्यूसर थे आरिफ शमीम, हमारे स्टूडियो मैनेजर थे लंदन में सुजैन लेनन और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। सरबीन की पूरी टीम को अब इजाज़त दीजिए, मुझे अंबर खैरी को इजाज़त दीजिए, लेकिन आखिर में ख़बरों की सुर्खियाँ सुनिए नादिया सुलेमान से।
شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ میزائل تجربات کو ملتوی کر رہے ہیں اور جوہری تجربات کے ایک مقام کو فوری طور پر بند کر دیا جائے گا۔ عالمی سطح پر شمالی کوریا کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ لاہور انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے باوجود وہ 22 اپریل کو لاہور کے موچی گیٹ پر جلسہ کریں گے۔ انڈیا کی حکومت نے بچوں کے ساتھ زیادتی کے مجرموں کو سزائے موت دینے کا قانون متعارف کروانے کی منظوری دے دی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کے بین الاقوامی انسپیکٹرز شام کے شہر دوما پہنچنے والے ہیں، جہاں وہ 2 ہفتے قبل ہونے والے مبینہ کیمیائی حملے کی تحقیقات کریں گے۔ یمن میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ریڈ کراس کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ریڈ کراس کا اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔